عليه ضعف والله يغفر له ضعف، ثم استحال الغرب فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطره.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بین انا نائم، اس درمیان کہ میں سو رہا تھا، یعنی حضور آرام فرما رہے تھے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا قلیب پر، قلیب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جس کے اوپر من بندھی ہوئی نہ ہو، کنویں کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے وہ من بندھی ہوئی نہ ہو، ایسے کنویں کو قلیب کہا جاتا ہے. علیہا دلون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنویں کے اوپر دیکھا اور اس کنویں کے اوپر ڈول رکھا ہوا تھا. فنزعت منہا ما شاء اللہ، میں نے اس ڈول کو استعمال کر کے جتنا چاہا اتنا پانی نکالا. پھر حضرت ابن ابی قحافہ نے اس کو لے لیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن ابی قحافہ نے اس ڈول کو لے لیا. فنزع منہا، حضرت ابو بکر نے اس قلیب میں سے ایک یا دو ڈول پانی نکالے. انہوں نے بھی کنویں میں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا تو ایک یا دو ڈول پانی نکالے. وفی نزعہ ضعف، اور ابو بکر کے پانی نکالنے میں کمزوری تھی. واللہ یغفر له ضعفہ، اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کی کمزوری کو معاف کر دے گئے. ثم استحالت غربن، پھر وہ چھوٹا ڈول تو اچانک بڑا ڈول بن گیا، پہلے وہ تھوڑا چھوٹا سا تھا لیکن وہ ڈول ہو گیا بڑا ڈول. تو اس بڑے ڈول کو عمر ابن خطاب نے لے لیا، بڑے ڈول کو عمر ابن خطاب نے لے لیا. فلم ارى عبقريا من الناس، میں نے نہیں دیکھا لوگوں میں جوان آدمی، طاقت والا آدمی جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو. جوان آدمی، طاقتور آدمی جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو. یہاں تک کہ لوگوں نے عطن بنا لیا، یعنی کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لیا. اب سمجھو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کنویں کے اوپر دیکھا بغیر من کے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کے ذریعے انسان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. تشبیہ سمجھ میں آئی کہ حضور نے اپنے آپ کو دیکھا کنویں کے اوپر، اور پانی کے ذریعے سے دنیاوی زندگی ہوتی ہے اور دین کے ذریعے سے اخروی زندگی ہوتی ہے. دوسری بات سمجھو، پانی کھینچ کھینچ کر کے نکالا ہے. یہ پانی کا نکالنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت اور دین کی اشاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مقدس شریعت کی اشاعت ہوگی، اور لائے ہوئے احکام دنیا میں جاری ہوں گے. اس لیے کہ ڈول سے پانی باہر آ گیا تو باہر آنے کے بعد وہ نالیوں کے ذریعے سے کھیت میں جائے گا، لوگوں کے مٹکوں میں جائے گا، ہانڈیوں میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، کہاں کہاں جائے گا وہ پانی. تو یہ پانی کھینچنا یہ اس بات کی طرف مثال ہے کہ اب یہ دین جاری ہوگا، دین کے احکام دنیا میں نافذ ہوں گے، دین دنیا کے اندر پھیلے گا. تیسری بات سمجھو، گہرائی کنویں میں ہوتی ہے، کنویں میں گہرائی ہوتی ہے. تو مراد ہے دین کے اندر گہرائی مطلوب ہے. دین میں اوپر چھلا دین تھوڑا ہی چلے، دنیا میں لوگ بات کر ذرا اوپر اوپر سے اپنے یہ کام کر لے، دین میں ایسا تھوڑا ہی چلے، دین میں تو گہرائی مطلوب ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر من کا کنواں دکھلایا گیا، گویا کہ یہ دین اندر سے گہرا ہے، اندر سے اس میں پختگی ہے، عمق ہے اس دین اسلام کے اندر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ رہے ہیں، خوب کھینچ رہے ہیں، ماشاء اللہ. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی آبیاری ہوگی، دین دنیا میں مضبوط ہوگا، دین دنیا میں پھیلے گا، دین دنیا میں جاری ہوگا. پھر بعد میں چل کر وہ ڈول لے لیا حضرت ابو بکر نے، لیکن وہ تو صرف ایک یا دو ڈول نکال سکے. کیا مطلب؟ ابو بکر کی خلافت لمبی نہیں چلے گی، ایک یا دو ڈول ہی پانی نکالا نے انہوں نے، مطلب کہ ان کی خلافت 2 سال 3 مہینہ مختصر مدت کے لیے چلی. تو ان کا کم پانی نکالنا یہ دلیل ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت لمبی چلے گی نہیں. آگے لفظ آیا کہ ان کے پانی کھینچنے کے اندر کمزوری تھی. کیا مطلب کمزوری کا؟ نمبر ایک، صدیق اکبر مزاج کے نرم اور مروت والے تھے، نرم مزاج، مروت والے مزاج کے تھے. دوسرا مطلب، صدیق اکبر کی خلافت اور امارت کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور دین اسلام کے اندر اضطراب پیدا ہوا. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس ارتداد اور اضطراب کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا، کمی نہیں چھوڑی. پیچھے گزرا نے کہ کیا دین میں کمی آوے اور میں زندہ رہوں، تو یہ ابو بکر نے مقابلے میں کوئی کمی نہیں کی، پوری شجاعت، پامردی، استقامت، دلیری سے آپ نے مقابلہ کیا اس ارتداد اور اضطراب کا. پھر حضرت ابو بکر کی طبیعت میں جو نرمی تھی، آسانی تھی، اور سیاست کے لیے، امور سیاست کے لیے جو اینچ پینچ اور تدبیریں کرنی پڑتی ہے، اس میں کچھ کمی تھی. ایک آدمی بڑا بزرگ ہوئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ وہ بڑا ناظم بھی اچھا ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سیاسی امور کے لیے جو مضبوطی حضرت عمر میں تھی، اس کے مقابلے میں کچھ کمی تھی. یہ کمزوری کا مطلب. تو تو حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر ارتداد کا فتنہ, آپ کے مزاج میں نرمی, آپ مروت والے, آپ کی مدت خلافت کم. پھر آگے کیا فرمایا, واللہ یغفر له ضعفه, اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف فرما دے وے. کیا مطلب, یہ کوئی کوتاہی کے اوپر دعا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر سے کوئی کمزوری ہوئی, کوتاہی ہوئی, اس پر دعا دی جا رہی ہو کہ اللہ ان کی کمزوری کو معاف کرے. نہیں, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہ عربوں کی زبان پر ایسے موقع پر جاری ہونے والا جملہ ہے کہ جب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو عف اللہ عنک, غفر اللہ لک, عفاک اللہ, اس طرح کا جملہ یہ لوگ بولتے رہتے ہیں. تو یہاں جملے کا مطلب جو ہے ان کی کمزوری کے اندر کوئی گناہ ہو ایسا نہیں ہے, تو ان کے اندر نرمی, رفق اور مروت والا مزاج, یہ کوئی قابل معافی جرم نہیں تھا کہ اس جرم کے اوپر کوئی معافی مانگنی پڑتی ہو. اس سے حضرت ابو بکر کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا, لیکن عرب لوگ ایسے موقع کے اوپر یہ جملہ بولتے ہیں. پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھوٹا ڈول تو بڑا ہو گیا اچانک, اور عمر اس کو کھینچنے لگے, اور حضرت عمر نے اتنی زور زور سے کھینچنا چالو کیا کہ ایسا طاقت والا آدمی کھینچنے والا میں نے نہیں دیکھا. کیا مطلب, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ لمبا, حضرت عمر کے ذریعے اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی, دور دراز کے ملکوں میں اسلامی پرچم لہرایا, اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہ لفظ سمجھو, اب قریم من الناسی, ہم لوگ بھی اپنے عرف میں بولتے ہیں کہ بڑی عبقری شخصیت کے آپ تو مالک ہیں. تو یہ عبقری کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, ہر چیز کے اندر کامل کو عبقری کہا جاتا ہے, جو کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہو. نمبر دو, قوت والے کو بھی عبقری کہتے ہیں. نمبر تین, پہلوان کو بھی عبقری کہتے ہیں. نمبر چار, سردار کو بھی عبقری کہتے ہیں. نمبر پانچ, ہیڈ یعنی جس کے اوپر کوئی نہ ہو اس کو بھی عبقری کہا جاتا ہے. نمبر چھ, نابغہ روزگار شخصیت کو بھی عبقری کہتے ہیں. نمبر سات, پہلوان کو بھی عبقری کہتے ہیں. نمبر آٹھ, جہاں جنات بہت رہتے ہو, جناتوں کی کثرت والی آبادی, اس کو بھی عبقری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عبقر ایک بستی کا نام ہے جہاں جنات رہتے ہیں. پھر لوگوں کے درمیان میں یہ عرف بن گیا کہ کوئی چیز عجیب و غریب دیکھتے ہیں, جس کا کرنا دشوار ہو, جو دقیق ہو, تو اور جو فی ذاتی ہی بڑی چیز ہو, تو اس کو عبقری کہا جاتا ہے. بعد میں چل کر کے سردار اور بڑے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت اور جوان مردی اور پا مردی سے وہ پانی کھینچنا شروع کیا, یعنی اسلامی فتوحات آپ کی خلافت میں خوب آگے بڑھی, یہاں تک کہ لوگوں نے بیٹھنے کی جگہ بنا لی, یعنی اونٹ کسی جگہ پر بیٹھتا ہے, عام طور پر حوض پانی کا ہو, اس جگہ کے اوپر جا کر کے اونٹ بیٹھ جاتا ہے. گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے سے اسلامی فتوحات پھیلنا شروع ہوئی, وہ حضرت عمر کے زمانے تک مضبوط اور عروج کو پہنچ گئی. اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی, کیا مطلب, اب اونٹ کو سکون مل گیا, یعنی اسلامی فتوحات جو دور صدیقی سے شروع ہوئی دور عمر کے اندر تو وہ بڑی مضبوط ہو گئی، بڑی عام ہو گئی، اور حضرت عمر کے دور میں ہر عام کے لیے، ہر خاص کے لیے دینی دنیاوی فوائد مصالح بھی عام تھے، ہر ایک جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا تھا. اب شرح کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر چند تشبیہات ہیں. نمبر ایک، کنویں کے ذریعے سے دین کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس طرح کنواں پانی کا منبع ہے، اسی طریقے سے دین ہر خیر کا منبع ہوتا ہے. نمبر دو، پانی کھینچنا یعنی دین کی زمام اور باغ ڈور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر کی طرف منتقل ہوئی. اور نمبر تین، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت کم، اس لیے انہوں نے کم ڈول کھینچے، اور ان کے زمانے میں فتنے کھڑے ہوئے، اس لیے فرمایا وفی نزعہ ضعف. جی یہ بھی کھول دو، یہ دروازہ بھی کھول دو، پورا کھول دو.
في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده ضربا فلم أرى عبقريا يفري فريئه حتى روي الناس وضربوا بيعط. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یوں آیا کہ پھر اس ڈول کو ابو بکر صدیق کے ہاتھوں سے عمر ابن خطاب نے لے لیا تو وہ چھوٹا ڈول بڑا ڈول بن گیا، اور اب عمر جیسا کوئی ابکری شخص نظر نہیں آیا جو چاقو چوبند ہو پانی کے کھینچنے میں، اور انہوں نے لوگوں کو سیراب کر ڈالا. یفری فریہ، سیراب، لقد جئت شیئا فریا، اس سے یہ مشتق ہے. یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور لوگوں نے بیٹھنے کی جگہ بنا لی، یعنی دین سے لوگ سیراب ہو گئے اور دین مضبوط ہو گیا، دین جم گیا. جی.
الفصل الثانی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه رواہ الترمذی رحمہ اللہ.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اوپر جاری کیا ہے. کیا مطلب؟ حق بات عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اوپر جاری ہے. نمبر ایک، یعنی عمر جو بات بولتے ہیں نا وہ حق بات بولتے ہیں، ایک مطلب یہ، یعنی حق بات بولنا ان کی فطری عادت ہے. ایک تو یہ کہ آدمی بتکلف حق بات بولتا ہے، اور ایک یہ کہ آدمی کی فطرت اور طبیعت ہو جاتی ہے حق بات کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری اور طبعی طور پر حق بات بولتے ہیں. نمبر دو، حضرت عمر کی زبان کو اللہ نے حق بات کی جگہ بنا دیا، یعنی حق بات جو ہے ان کی زبان کے اوپر جگہ پکڑتی ہے. حق بات کے لیے اگر کوئی جگہ ہے، کوئی مستقر ہے، ٹھہرنے کا مقام ہے، تو عمر کی زبان ہے. ایک مبالغہ ہے حقانیت کو بتلانے کے واسطے، اور آپ کا دل بھی، یعنی آپ کا قلب اطہر ایسا ہے کہ اس کی ہر سوچ جو ہے حق ہوا کرتی ہے. جی.
وفی روایت نبی داود عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به.
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یوں آیا کہ یقیناً اللہ تعالی نے حق بات کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، اور عمر اسی حق بات کو بولتے ہیں جی.
وعن علی رضی اللہ عنہ قال ما کنا نبعد ان السکینہ تنطق علی لسان عمر رواہ البیہقی فی دلائل النبوۃ.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور نہیں سمجھتے تھے, بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینت عمر کی زبان پر بولتی ہے. کیا مطلب؟ حضرت عمر کی زبان پر سکینت ہی جاری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ پہاڑ توڑ ڈالو. کیا مطلب؟ آپ پہاڑ توڑ سکتے ہیں. بس یہی مفہوم یہاں پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے اوپر سکینت بولتی ہے. کیا مطلب؟ نمبر ایک, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات بولتے ہیں جس سے سننے والوں کو سکون ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی باتوں سے طبیعت میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے, یہ اس کا عکس مستوی ہے کہ حضرت عمر کی بات سے لوگوں کے دلوں کے اندر سکون ہو جاتا ہے. نمبر دو, حضرت عمر کی باتوں کو سن کر قلب مطمئن ہو جاتا ہے. نمبر تین, غیبی امور حضرت عمر کی زبان پر القا کیے جاتے ہیں. نمبر چار, سکینہ ایک فرشتے کا بھی نام ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ سکینت حضرت وہ فرشتہ حضرت عمر کی زبان کے اوپر حق بات کو الہام کرتا ہے. نمبر پانچ, سکینہ وہ اللہ کی ایک خصوصی رحمت کا بھی نام ہے. یہ سب معنی جو ہے ہو سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لسان اقدس سے جاری ہونے والی بات کے متعلق. اب حضرت علی تو حضرت عمر کے بارے میں یہ شہادت دے گئے اور یہ لوگ لڑا ہوئے بیٹھ کر کے, عمر اور علی میں لڑائی ہے, حضرت علی خود شہادت دے رہے ہیں. اب اگر حضرت عمر نے زبردستی خلافت پر نعوذ باللہ قبضہ کیا ہے تو پھر حضرت علی ایسی کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ دوسری روایتوں میں یوں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب صالحین کا تذکرہ کرو تو حضرت عمر کا تذکرہ سب سے پہلے کرو. کتنی بڑی بات, صالحین کا تذکرہ ہوئے تو سب سے پہلا کس کا تذکرہ؟ حضرت عمر کا تذکرہ کرو. اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ ان کا قول الہام ہوئے, یعنی حضرت عمر کی بات کیسی ہوئے؟ ملہم من اللہ, اللہ کی طرف سے الہام ہوئے, اور وہ فرشتے کی زبان بیان کر رہے ہو. حضرت عمر فرشتے کی زبان بیان کر رہے ہو, یہ خود حضرت علی فرماتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عمر کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان فرشتہ موجود ہے جو ان کو صحیح راستہ بتلاتا ہے. کتنی بڑی بات, حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ الامت کہوے کہ میں نے جب بھی حضرت عمر کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان فرشتہ ہے, موجود ہے جو ان کو صحیح راستہ بتلاتا ہے. جی.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا رواه أحمد والترمذي رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رات میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرماؤ. دو میں سے ایک کے ذریعے, ایک ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے, اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرماؤ, اسلام کی مدد فرماؤ, ان کو کفر پر غلبہ عطا فر، ان کے ذریعے کفر پر غلبہ عطا فرماؤ، ان کو اسلام کی توفیق دے دیجئے تاکہ ان کے ذریعے اسلام کو قوت ملے. تو دیکھا تو صبح میں عمر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فغدا صبح میں آنے کے معنی میں، اور اسلام قبول کر لیا. اب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہنے لگے حضرت عمر کے لات اور عزا کو تو پہاڑوں پر پوجا جاتا ہو، میدانوں میں کھلم کھلا پوجا جاتا ہو، کعبہ کے سامنے بت پرستی کی جاتی ہو، اور اللہ کا دین چھپ چھپ کے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے، ایسا نہیں ہوگا. اپنے بھی بنداس اوپنلی نماز پڑھیں گے، اب شریعہ گائیڈ لائن پہ نماز پڑھیں گے اپنے بھی. تو یہ کہہ کر حضرت عمر نے اعلان کر دیا. ثم صلى في المسجد ظاهرا، پھر حضرت عمر نے علل اعلان مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور نے ثم صلى، پھر حضور نے مسجد میں علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دیا. یعنی پھر کافروں کا جو ہے جو گھبراہٹ اور ڈر تھا وہ سب ختم ہو گیا. جی.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذلك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
حضرت جابر رضي الله تعالى عنه عنهم سے من قوله کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا، اے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں اے بہترین آدمی. تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا کہ اما انک ان قلت ذالک، اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کو کہنے گئے، کیا کہنے لگے کہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم بہترین آدمی ہو. تو حضرت ابو بکر نے کتنا پیارا جواب دیا، تم اگر یہ بات کہتے ہو تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سورج کسی شخص پر طلوع نہیں ہوتا جو عمر سے بہتر ہوئے. یعنی کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہے اس میں عمر بہت بہترین انسان ہے. دیکھو یہ تھا حضرات صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا، انہوں نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے ان کی زوردار تعریف کی، یعنی کہ سر گردن جھکا کے بیٹھ کے قبول کر لی. یعنی کہ قبول کیا گیا، جی آپ میری یہ خوبی بیان کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں تو میں نے حضور سے یہ سنا ہے، آپ کے یہ فضائل سنے، آپ کے یہ مناقب سنے. اب دیکھو دونوں کی خیریت اور افضلیت کے اندر کچھ الگ الگ نوعیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب نیکی بھلائی کے اعتبار سے حضرت عمر سے افضل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کا لمبا ہونا، فتوحات کا زیادہ ہونا، اور سیاسی امور کے اندر تدبیر اور مہارت کا ہونا، اور عدل و انصاف کے اندر کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہونا، اس اعتبار سے حضرت عمر کا درجہ آگے بڑھا ہوا ہے. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہے تو ہر ایک کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے. آج ہمارے اندر کمی آ گئی، کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو اس کی واقعی خوبی کا بھی ہم اعتراف نہیں کرتے، حالانکہ آپ کا ان سے کوئی اختلاف ہوا تو اس کے اندر جو خوبی ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے گی، وہ خوبی تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. ناراضگی اور اختلاف کی وجہ سے خوبیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، خوبی برقرار ہے، اس کا اعتراف کرو، اس کا اقرار کرو. جی.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
حضرت عقبة ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے من قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی اللہ کے نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے. فرض کر لو کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کو نبی بنا دے، لیکن چونکہ میں خاتم النبیون ہوں، خاتم النبیین ہوں، اسی لیے اب میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. یہ حضرت عمر کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اسی لیے کہ آپ ملہم من اللہ ہے، محدث ہے. اللہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر صداقت کا القاء فرماتے ہیں، حق کا القاء فرماتے ہیں، اور ملہم اور محدث کو وحی اور نبوت سے مناسبت ہوتی ہے کہ وہ عالم نبوت اور عالم وحی سے مناسبت رکھتا ہے، کہ جس طرح وحی کے ذریعے سے حق بات بتلائی جاتی ہے تو محدث اور ملہم کے دل کے اندر بھی حق بات ڈالی جاتی ہے. جی.
وعن بريدة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدفء وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدفة تحت إستها ثم قعدت عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان
ليخاف منك
يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو ایک کالی لڑکی آئی. جاریت سودا کا ایک مطلب ہے حبشی نسل لڑکی، دوسرا مطلب ہے اس کا رنگ کالا تھا، چاہے حبشی النسل نہ ہو. ایسی ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے. دیکھو بچیوں بچیوں تک میں حضور کی محبوبیت کیسی. حضور میں نے ایک منت مانی تھی، کیا؟ کہ اگر اللہ تعالی آپ کو جنگ سے صحیح سلامت واپس لے آوے. چونکہ آپ جب جنگ میں گئے تو جنگ تو جان کے خطرے کی چیز ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. کہا حضور میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو جنگ سے صحیح سلامت مدینہ واپس لائے تو میں آگے کیا کروں گی، آپ کے سامنے نگارے بجاؤں گی. دف، یہ دف کیا چیز ہوتی ہے؟ دف جو ہے نا ڈھولک، نگارا. ایک تو جو ہے بڑا ہوتا ہے، چمڑے کا بنا ہوا، لکڑا بھی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے آواز بڑی نکلتی ہے. اور ڈھول کی پول مشہور ہے کہ اندر سے وہ کھوکھلا اور پولا ہوا کرتا ہے، وہ ہے دف. وہ اتغنا، اور میں فتح اسلامی کے گیت گاؤں گی. یہ میں نے منت مانی تھی. کیسی عجیب منت مانی، بچی نے اپنی سمجھ کے مطابق منت مانی کہ آپ کو اللہ صحیح سلامت مدینہ لے آئے تو میں ڈھولک بجاؤں گی اور جو میں ہے فتح اسلامی کے گیت گاؤں گی. یہ منت مان لی. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ڈھولک نگارے بجانے کا مسئلہ یہ ہمارے فقہا میں مختلف ہی رہا ہے. بعض فقہائے کرام اس طرح کی چیزوں کو مطلقاً مباح قرار دیتے ہیں، اور اسی کو ہمارے بہت سے صوفیائے کرام نے اس مسلک کو لیا ہے. نمبر دو، بعض حضرات نے مطلقاً اس کو مکروہ قرار دیا ہے، कि ढोलक नगारे बैंड बाजे ये सब मुतलकन मकरू है। नंबर तीन, बाद हजरात कहते हैं कि ईद वगैरह के मौके पर और निकाह के ऐलान के मौके पर इसको बजाना जायज है। इसीलिए आज भी बहुत सी जगहों के ऊपर जब चांद का सबूत हो जाता है तो ढोलक बजाते हैं ऐलान के लिए, है बाकायदा कि ढोलक बजेंगे, बड़ा ढोलक रगा रखता है और डे धमाधम बजाते हैं उसको, तो लोग समझ जाते हैं कि भाई चांद का ऐलान हो गया। इसलिए पहले माइक कहां थे और व्हाट्सएप भी नहीं थे, अब लोगों को इत्तला कैसे दे अखे गांव में कि चांद की शहादत हो गई और कल ईद है, अब ढोलक बजाओ ताकि पूरे गांव को खबर हो जाए, ये मकसद था। तो इस तरह के मकसद के लिए बाद हजरात ने उसको इजाजत उसकी दी है। तो बाद फिर बाद हजरात कहते हैं कि अगर उस ढोलक के साथ नगारे के साथ कुछ घंटी वगैरह की आवाज भी हो तब तो मकरूह होगा, बिल्कुल मकरूह, फिर तो ऐलान के लिए भी नहीं, फिर तो बाजे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और अगर जो है उसके अंदर कोई घुघरी और बजने की चीज न होए तो ऐलान वगैरह के लिए जो है बहुत से फुकहा उसकी इजाजत देते हैं। एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला गीना, गीना यानी के कोई गीत गाना, और उसी से आगे बढ़कर के फिर आती है महफिल सीमा, सीमा की महफिल कि जिसके अंदर अच्छी अच्छी नाते पढ़ी जाए, नज़में पढ़ी जाए, चाहे उसके साथ साज हो बजाने का या बगैर साज के हो, यह मजलिस सीमा, सीमा की महफिल इसको कहा जाता है, जिसमें अच्छे अशआर पढ़े जाते हैं, नात नज़्म पढ़ी जाती है और उसको साज वगैरह के ऊपर पढ़ा जाता है। फिर उसी के करीब करीब है, चूंकि यहां लड़की है तो क्या औरतों की आवाज का मसला फिर आता है कि क्या औरतें अगर इस तरह की नात नज़्म पढ़े तो उसको सुनने का क्या हुक्म है। नंबर एक, बाज हजरात इसको मना करते हैं, हिदायत के अंदर इसको सराहतन मना लिखा है कि इस तरह औरत गावे तो ये ममनू है, और अहनाफ इस तरह की इजाजत वाली रिवायत को मनसूख मानते हैं कि ये जो रिवायतों से जो इस तरह का गिना साबित होता है वो मनसूख है। नंबर दो, बाज हजरात ये कहते हैं कि अगर औरत गाती हो और उसमें फहश और बेहयाई न हो, साज न हो, गैर अखलाकी मजामीन न हो, छोटी बड़ी बुराई का खदशा न हो तो सुनना जायज है। कितनी सारी कैद लगा दी, औरत की नात नज़म और जो औरत की गीना सुनने के लिए इतनी सारी शर्त, फहश कलाम नहीं होगा, साज नहीं होगा, और जो है गैर अखलाकी मजामिन नहीं होंगे, मैं तुझ पे फिदा तू मुझ पे फिदा ऐसी बातें नहीं होगी, छोटी बड़ी बुराई का खदशा और अंदेशा नहीं होगा कि आवाज से बढ़कर जात तक बात न पहुंचती हो, इस तरह के खदशात और फितनों से हिफाजत हो तो उस सूरत के अंदर जो है औरतों का गिना जायज है। ये फुकाहे किराम में से बाज लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो क्या फरमाया हुजूर ने, इन कुंती नजर तिफजरी भी व इल्ला फला, अगर तूने मन्नत ही मानी है तो चल ढोल बजा ले, मन्नत ही मानी है तो चल बजा, व इल्ला फला, मन्नत नहीं मानी है तो फिर ढोल बजाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल पैदा होता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत क्यों मरहमत फरमाई। नंबर एक, ये बच्ची जंग और जिहाद के मुताल्लिक ये गीत और ढोल की बात कर रही थी, और ये जंग और जिहाद के मौके के ऊपर एक हद तक जायज चीज है, چونکہ اس میں دشمن کو مرعوب کرنا ہوتا ہے، دشمن کے حوصلے پست کرنا ہوتا ہے، اسلامی فتوحات کا اعلان کرنا مقصود ہوا کرتا ہے، ان مقاصد کے پیش نظر جو ہے اس کی اجازت دی گئی. نمبر دو، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سلامت تشریف لے آنا یہ ایک بہت بڑی خوشی اور کی چیز تھی، کہ حضور کا صحیح سلامت آنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، اس لیے جو ہے اس کو، اس منت کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی. تیسری بات سمجھو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کے اندر منت نہیں تھی بلکہ منت کی ایک شکل صورت تھی، حقیقت میں یہ منت نہیں تھی، منت کی ایک شکل صورت تھی. حضور نے کہا چل اب تو نے منت مانی ہے تو بجا لینے دو. مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں شرعی حد میں رہ کر کے ایسے موقع پر کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ بھائی کر لے جب تو نے اس طرح کی منت مانی ہے. اس وجہ سے فجعلت تدریب، اس نے تو برابر ڈھول بجانا شروع کیا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور وہ لڑکی ڈھول بجا رہی تھی. ثم دخل علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہی تضریب، اور وہ لڑکی ڈھول برابر بجاتے چلی جا رہی ہے. ثم دخل عثمان، پھر حضرت عثمان تشریف لائے. وہی تضریب، اور وہ لڑکی ڈھول بجاتے چلی جا رہی ہے. ثم دخل عمر، اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے تو ناز باغ مچ گئی. عمر تشریف لاتے ہی ناز باغ مچ گئی. فالکتی دف تحت استحا، اس نے اپنی سورین کے نیچے وہ بجانے والا دبا دیا. معلوم ہے یہ پرانا رواج ہے کسی کو دیکھ کر دڑی کے نیچے چھپا دینا. جیسے اچانک چیکنگ آ گئی مدرسے میں موبائل کی تو طلبہ کیسے کہاں کہاں چھپا دیتے ہیں، ایسے ایسے مواقع پر چھپاتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں ڈابل کے اندر تو میٹل ڈائریکٹر لانا پڑا چیک کرنے کے واسطے، چونکہ ہر جگہ کام ہوتے ہیں سب ہاتھ لگانے جاوے چیکنگ کرنے کے لیے. تو وہ جو میٹل ڈائریکٹر ہوتا ہے نا کہ جس سے پورے بدن میں کہیں بھی لوہا وہ بچتا ہے، وہ لائے اب تو خرید کر کے. تو یہ پرانی چیز ہے اس طرح کی چیزوں کو نیچے چھپانا، ادھر چھپانا ادھر چھپانا. درسگاہ کی دڑی آپ اونچے اٹھاؤ تو نیچے آپ کو سوکھی ہوئی روٹی ملے گی، اسی طریقے سے نیچے پرچے ملیں گے، پتہ نہیں موبائل کتنے ملیں گے، اور بھی کیا کیا تبرکات ملتے ہیں. یہ پرانی چیز ہے، عادت ہے. تو اس نے اپنی سورین کے نیچے چھپا دیا. ثم قعدت علیہا، پھر ہیبت کے مارے وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی. ہیبت کے مارے وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، ڈر کے مارے کہ عمر اب کچھ کرے نہیں تو اچھا، یہ آ گئے اب خطرہ، اسی لیے اس نے وہ بجانا وغیرہ بھی بند کر دیا. یہ منظر دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر یقیناً شیطان تم سے ڈرتا ہے. شیطان بھی عمر تم سے ڈرتا ہے، یہ تو بچیاں ہیں، شیطان تم سے ڈرتا ہے. انی کنت جالسن وہی تدریب، میں بیٹھا تھا یہ بجا رہی تھی. ابو بکر آئے وہ بجاتی رہی، علی آئے بجاتی رہی، عثمان آئے بجاتی رہی، جیسے اے عمر تم آئے اس نے ڈھول ڈال دیا، اس نے وہ ڈھولک ڈال دیا. ایسے ایسا ہوتا ہے نا کہ نرم مزاج استاد کے سامنے سب چلتا ہے، نہیں جو کڑک مزاج استاد آئے تو کیسے سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس طریقے سے. تو حضرت عمر آئے نہیں کہ بس ادھر ادھر وہ ڈھولک سب ادھر ادھر غائب ہو گئے. اب یہاں پر سمجھنے کی چند باتیں ہیں. ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ اس بچی کے جذبات بڑے پاکیزہ تھے، اگرچہ اس نے اپنی کم عمری کم فہمی کی وجہ سے منت کے اندر بظاہر کوئی نامناسب پہلو اختیار کیا، لیکن اس کا جذبہ تو بڑا پیارا تھا نا. کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت آ جائے. کتنا پیارا جذبہ، کتنا اونچا جذبہ کہ حضور صحیح سلامت تشریف لے آئے. لہذا اس پاکیزہ جذبے کی وجہ سے کراہت کی حد سے نکل کر استحباب کی حد میں بات آ جاتی ہے. بات کراہت سے نکل کر کے استحباب کی حد میں آ جاتی ہے. دوسری بات سمجھو، شروع کے اندر جب اس نے ڈھول بجایا تو شرعی حد میں رہ کر کے، لیکن جب آگے بڑھا تو اب وہ مکروہ حد میں آ گیا. بعض چیزیں جو ہے نا ایسے فی ذاتی ہی جائز ہوتی ہے، لیکن اس میں تم زیادتی کرو تو مکروہ ہو جائے. جیسے کھانا، بھائی آپ کسی کے یہاں کھانے کی دعوت پر گئے تو کھانے کے اندر جو ہے آپ اپنا جو عام معمول ہے اس مقدار کے اندر کھانا کھائیے، لیکن یہ ہے کہ مالے مفت دلے بے رحم، تو پھر وہ کراہت کی حد میں شامل ہو جائے گا. کراہت جسمانی بھی ہے، کراہت شرعی بھی ہے، اس میں دونوں طرح کی کراہت اس کے اندر ہے. تو بعض چیزیں ابتدائی مرحلے میں جب ہوتی ہے تو حد جواز میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھتی ہے تو حد کراہت میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس بچی نے جب بجانا شروع کیا تو ابتدائی مرحلہ کیسا تھا؟ حد جواز کا مرحلہ تھا. پھر وہ مست ہو گئی بجانے میں. تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم دے، وہاں تک وہ حد جواز میں بجاتی رہی. اب حد کراہت میں وہ داخل ہو گئی بجاتے بجاتے، اور جس وقت وہ حد کراہت میں داخل ہوئی این اسی وقت پر انٹری پڑی حضرت عمر کی. دونوں کام ایک ساتھ ہوئے کہ اس لڑکی کا ڈھول بجانا حد کراہت تک، اور این اسی وقت پر حضرت عمر کا آ جانا. اس لیے عمر کو دیکھتے ہی اس نے چھپا دیا. یہ توجہ کیوں کرنی پڑے گی کہ اگر یہ فی ذاتی ہی مکروہ چیز ہوتی تو حضور نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے کیوں گوارا کیا اس کو؟ اس لیے یہ توجہ کیا کہ ابتداءً یہ جواز کی حد میں تھا، شرعی حد میں تھا، پھر وہ بجانے میں مشغول ہو گئی اور اتنا منہمک ہو کے آگے بڑھی، آگے بڑھی کہ شرعی حد میں کراہت میں وہ چلی گئی. اور جب وہ حد کراہت میں گئی اسی وقت حضرت عمر تشریف لے آئے، دونوں چیز ایک ساتھ ہو گئی. اسی لیے اس نے جو ہے فٹافٹ جو ہے روک دیا اور ادھر ادھر جو ہے پھینک دیا. اور دوسری بات یہ سمجھو، ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اس طرح ڈھول نگارے اگر اعلان کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے کہ بھائی فتح اسلامی کا اعلان، حضور کی سلامت واپسی کا اعلان، وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ زیادہ ہو جاوے تو پھر آہستہ آہستہ مکروہ اور زیادہ آگے بڑھ کر حرام کی حد تک جا سکتا ہے. تیسری بات سمجھو، جب یہ لڑکی ڈھول بجانے میں حد سے آگے بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا. دیکھو ناگواری کا اظہار فرمایا نا کہ عمر دیکھو ابھی تمہارے آتے ہی اس نے کیا کر ڈالا، یہ ہے ناگواری کا اظہار. گویا کہ جب یہ لڑکی حد سے آگے بڑھ گئی ڈھول بجانے میں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا. چوتھی ایک اہم نقطے کی بات سمجھو، بہت سی باتیں مباح اور جائز ہوتی ہے، لیکن وہ مباح اور جائز چیز برائی کے مشابہ ہوا کرتی ہے، برائی کے مشابہ ہوا کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج من جانب اللہ ایسا تھا کہ وہ مباح اور جائز چیز جو برائی کے مشابہ ہو اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے. جو چیز جائز ہے مباح ہے لیکن وہ ہے برائی کے مشابہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیز جائز اور مباح ہو لیکن وہ برائی کے مشابہ ہو اس کو بھی گوارا نہیں فرماتے تھے. تو سمجھو کہ یہ ڈھول بجانا ایک جائز تھی چیز ہوئی اعلان کے لیے کہ بھئی اسلامی حکم اسلام کی فتح ہوئی حضور سلامت تشریف لے آئے, لیکن اس کے اندر مشابہتن ایک برائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسی چیز کو گوارا فرماتے نہیں ہے. اگرچہ کسی جہت سے اس میں اچھائی بھی تھی کہ حضور کی سلامت تشریف آوری پر وہ بجا رہی تھی, اس اعتبار سے اس میں اچھائی تھی, لیکن یہ برائی کے مشابہ تھی. اور حضرت عمر ایسی چیز کو بھی گوارا فرماتے نہیں تھے جو فی ذاتی ہی جائز ہو مباح ہو لیکن برائی سے مشابہت رکھتی ہو, اس لیے فوراً روک دیا. بعض حضرات نے ایک عجیب تعبیر کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت جمال کا مظہر ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صفت جلال کا مظہر ہے. اور جمال جلال کا فرق پڑتا ہے مزاج کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے اندر. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمال کا مظہر ہے اسی لیے حضور نے کرنے دیا, حضرت عمر جلال کا مظہر ہے اسی لیے جیسے ہی آئے وہ لڑکیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برائی اور کراہت کا شائبہ رکھنے والی کوئی بھی چیز سرزد نہیں ہو سکتی تھی. ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے بھی پیر ہوتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب کے مرشد اول کا جب انتقال ہوا تو وہ بیعت ہونا چاہتے تھے, تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی طرف رہنمائی فرمائی دی کہ ان سے بیعت ہو جا. اور حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ اگر ہندوستان کی سیاسی راجدھانی دہلی ہے تو روحانی راجدھانی جنجانہ میں حضرت میاں جی کا مزار ہے, اتنا اونچا مقام ہے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ جو ہے بغیر ساز کے بھی جو ہے سیما سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بغیر ساز کے سیما, تو کہا کہ بعض مرتبہ لوگ مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اور بہت سے فقہا نے اس کو پسند نہیں کیا ہے, اسی لیے میں احتیاط کرتا ہوں اس طرح کے سیما سے. اتنا اونچے درجے کا تقویٰ تھا حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ کا. اور اب تو ہمارے یہاں یہ چیز میں اتنی زیادتی ہو گئی اتنی زیادتی ہو گئی اتنی زیادتی ہو گئی گویا کہ کوئی اختلافی مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. اب تو نعت نظمیں بھی اس انداز کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ وہ میوزک ہو جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے بینڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے میوزک شامل ہوتا ہے اچھی اچھی نعتوں اور نظموں کے اندر, اور فلمی انداز کے میوزک اس کے اندر ہوتے ہیں. اور حضور نے حدیث میں منع فرمایا ایاک ولحون اہل العشق, یعنی یہ دنیا کے گندے معاشقے والوں کے جو لہجے ہیں لحن ہیں اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس وقت نعت نظم کی دنیا میں بھی بڑے مبالغے ہو رہے ہیں مضامین کے اعتبار سے بھی اور نفس آواز اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی, اس میں بھی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے.